اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیرت النبی کا اگلا سیشن شروع کریں گے. آج ہماری گفتگو جس موضوع سے شروع ہوگی وہ ہے کہ مسلمانوں پر تو تکلیفیں جو تھیں سو تھیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین کا کیا رویہ تھا. اگر آپ بک سے دیکھیں گے تو پیج 88 ہے, جہاں پہ بات چھٹی تھی وہ تھی مسلمانوں کو تکلیفیں اور ایزائیں, کس طرح سے انہوں نے مسلمان ہونے والوں کو جسمانی, ذہنی اور روحانی طور پر تکلیفیں دی. اس کی کوئی مثال دوسری دنیا میں ملتی نہیں ہے. لیکن مقصد کی سچائی اور ایک دھن لگی ہوئی جو ہوتی ہے ایک انسان کو اپنے کام کرنے کی, یہ مشکلات کو مشکل نہیں رہنے دیتی بلکہ راحت میں بدل دیتی ہے. یہی کیفیت کچھ صحابہ کرام کی بھی ہوئی. یعنی صرف زبان سے کلمہ ادا کرنے پر اتنی مشکلیں تھیں, تو آج جب ہم کلمے کے تقاضے نبھائیں گے تو پھر اس پہ مشکلیں کیا نہیں آئیں گی. یاد رکھیے کہ ایمان کے مطابق مشکلات آتی ہیں. احادیث سے ہمیں اس چیز کے حوالے ملتے ہیں کہ جس کا ایمان جس درجے کا ہوتا ہے نا, اس پر اسی درجے کی مشکل آتی ہے. جو جس درجے کا جمع ہوا ہوتا ہے نا, اس پر آزمائش اتنی آتی ہے. اس بات کو کہتے ہوئے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنا بڑا برتن جوڑنا ہو اتنی مضبوط گلو لگاتے ہیں نا, کٹ ہوتا ہے پھر اس کو جوڑنے کے لیے اس کو لیتے ہیں. اسی طرح بڑی مشین آپریٹ کرنی ہو تو بڑے موٹے ہائی وولٹیج کی بجلی کی وائر یوز کرتے ہیں. بالکل یہی کیفیت سچے ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یوں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کون جمتا ہے. کیا یہ اس چھوٹی سی مشکل کو دیکھ کر پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے؟ تو آج کے دور میں چونکہ ہم مسلمانوں کے ایمان اور ایمان کے تقاضے نبھانے کا لیول وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا, اسی لیے آج وہ مشکلات بھی نہیں ہیں. آپ سورۃ العنکبوت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو لوگوں کی باتوں کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے. یعنی لوگ ذرا سی دین کی وجہ سے کوئی بات ہی کر دیتے ہیں تو وہ اس بات کی وجہ سے بھی اتنا بڑا ایشو بنا لیتا ہے کہ ہائے ہائے کسی نے مجھے نقابی کیوں کہا, کسی نے مجھے داڑھی والا کیوں کہا. مثال دے رہی ہوں کہ وہ جملے اس کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک عذاب دکھتے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب کبھی بھی کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ چند باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی. چند نقطے صرف 1 2 3 کر کے کہ آزمائشوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور ہم ان آزمائشوں کے موقع پہ کیا رد عمل اختیار کریں. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کو دین کے کسی ریچول پہ عمل کرنے کی وجہ سے آزمائش آئے تو فوراً سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بہت بڑا کام کروانا چاہتا ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا کام, یہ پہلا ایک فائدہ ہوتا ہے آزمائش کا. آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو خزانے کی چابیاں دینی ہو تو آپ ایسی تو نہیں پکڑا دیں گے, آپ دیکھیں گے بھروسے کا بندہ بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ نے خاص طور پہ جن سے کوئی دین کے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا, ان کو تو ضرور بڑی بڑی مشکلات میں ڈالے گا تاکہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ اپنا ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے, اور یہ ساری آزمائشیں دین کی آزمائشوں پہ ذہن میں رکھیے گا, تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے محمود بن لبید سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, پھر جو شخص صبر کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, اور جو جزا و فضا کرتا ہے یعنی چیخو پکار ہی ڈالے رکھتا ہے, روتا ہی دھوتا ہے, تو پھر اس کے لیے جزا و فضا ہی ہے. یعنی جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو پھر صبر کیجئے, ہر ایک کو دکھڑے نہ سنائیں اور آنے والوں کے قدم جو ہیں وہ پیچھے نہ چلے جائیں آپ لوگوں کی جزا و فضا سے. بس آپ دیکھیے کہ آپ ایک کورس شروع کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کورس کے ابتدائی دنوں میں مشکل لگے, ترجمہ یاد کرنا, بیٹھنا 4-5 گھنٹے, بیٹھنا, آنا, گھر چھوڑنا, بچوں کو سب کرنا, بالکل زبان کو سوئی سے سی لیں, استغفر اللہ کرتے رہے جہاں مشکل ہے. اور جب کوئی دوست بہن, جیسے میں روز آپ سے آ کے پوچھتی ہوں کیسا جا رہا ہے, کیا حال ہے, آپ کے باقی لوگ بھی پوچھیں گے نا, تو سب کو کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے, سب صحیح جا رہا ہے, کوئی شکوہ ہے, کوئی دکھ ہے نا, رات کو یا دن کی کسی گھڑی میں اللہ سے کریں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, کیونکہ اللہ سے شکوا کریں گے تو وہ تو مشکل سے نکلنے کا کوئی حل دے گا نا, ڈھارس تھما دے گا, حالات کو سازگار کر دے گا. لیکن جب لوگوں کو سنائیں گے نا تو مشکل دن بدن اور مشکل ہوگی. پھر ایک اور آزمائشوں کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے درجوں کی بلندی. صحیح ابن حبان کی روایت 2908 ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے. سوچئے ذرا, یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے, اس کو لکھیے گا بعد میں اپنے لفظوں میں, یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس کو کہیں رکھ لیں. آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے. آپ سوچیں, آپ اپنا نام لکھیں, اللہ نے میرے لیے کوئی مقام لکھا ہے. مثال دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ میں سے کسی کا نام, لیٹس سی, اگر بشرا نام ہے آپ کا, اللہ نے بشرا کے لیے جنت الفردوس لکھ دی ہے, مثال ہے. اب کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ یہ مقام اپنے عمل سے نہیں پا رہا, یعنی بشرا کی وہ نیکی نہیں ہے کہ اس کو فردوس تک پہنچا سکے. ہو سکتا ہے چھوٹی جنت نیچے کی کو 70ویں 80ویں نمبر پہ جائے, لیکن 100 درجے کی نہیں ہے. پھر کیا اللہ کرتا ہے, پس اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, جسے وہ ناپسند کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے آپ میں سے کسی کے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ نے اس کورس میں سے ٹاپ کرنا ہے, آپ کو سب سے اوپر فل پورے مارکس ٹاپ میں. ہمارے یہاں جو رواج نہیں ہے کہ لوگوں کو ایوارڈس دیتے ہوئے اسٹینڈس پہ کھڑا کریں, یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے, لیکن مطلب یہ کہ اللہ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کورس 100% ہر طرح سے بیسٹ کرنا ہے. لیکن اب آپ کے اندر سستی ہے, آپ ڈھیلے ہیں, ابھی آپ سو سو کے ہی نہیں اٹھتے, تو اب اللہ پھر کیا کرے گا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, کوئی مشکل ڈالے گا آپ پہ, پھر اس مشکل میں آپ سے صبر کروائے گا, اور اس صبر کے بدلے میں آپ کو وہ نعمت دے دے گا. تو آزمائشوں کے پیچھے اگر جھانکنے لگ جائیں گے نا, تو آزمائشیں آپ کو کبھی بری نہیں لگیں گی. بلکہ میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں کہ آزمائش انسان کی استاد بن جاتی ہے, اگر انسان اس سے سبق سیکھ لے. ہم سبق نہ سیکھے تو گدھے کے بوجھ کی طرح اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے مالک نے میرے پہ بوجھ خوش ہو کے ڈالا ہے یا ناراض ہو کے ڈالا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے نا, وہ کیا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے گا نا, اس پہ آزمائشیں آنی لازم ہیں. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں, صحیح ابن حبان کی روایت 2922 ہے, کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. خیر, آپ نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آتی ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے بہاؤ کی طرف چل رہی ہے. یعنی اوپر سے پانی گرتا ہے نا, سیلاب آ رہا ہے, تو اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار پر آزمائشیں, ایک ابھی ختم تو دوسری, دوسری آئی تو تیسری, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو نکھارتا ہے. ایک اور روایت ہے ترمذی کی 2398 نمبر کی, حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا, اللہ کے رسول, کون لوگ زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, انبیاء, یعنی پروفٹس, پھر ان کے مثل, پھر ان کے مثل, یعنی نبیوں سے پھر کم جس کا ایمان ہے, پھر اس سے کم, اس سے کم, یعنی نیک سے نیک سے پھر نیچے ہوتے ہوئے, حتیٰ کہ پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین پر سختی سے کاربند ہو, یعنی سخت اپنے اعمال میں, اپنے عمل کے مطابق, تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اور اگر دین میں نرم ہو, ڈھیلا ڈھالا, کبھی کر لیا کبھی نہیں, کبھی مان لیا کبھی نہیں, تو فرمایا آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. پھر وہ آزمائش اس کو اس وقت چھوڑتی ہے جب بندہ زمین پر اس حال میں چلنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, یعنی اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. دیکھیے, آپ نے کبھی کہیں جانا ہوتا ہے نا, تو آپ ہر ممکن حد تک اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں. وقت ہو تو شاور لے لیتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, کنگھی کرتے ہیں, کیونکہ ملاقات کرنی ہے. تو مومن کی ملاقات موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن گناہوں کی آلودگی اور گندگی کے ساتھ مجھے ملے, تو پھر اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے. پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے, اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے. یہ بات تو سونے کے پانی سے لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے آزماتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم بظاہر دنیا میں یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو نہیں آزماتے,
حالانکہ غور سے سوچیں تو ہم بھی جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو ازما رہے ہوتے ہیں. بار بار تو پوچھتے ہیں کہ آپ سے مجھ سے محبت نہیں ہے, پھر آپ میری بات کیوں نہیں مانتے, پھر آپ آتے کیوں نہیں جلدی, پھر میں نے کہا تھا یہ کر لیں. محبت تو نری ازمائش ہے, بچے کی محبت ہی ہے تو جو ماں کو ازما رہی ہے نا, کہ راتوں کو بستر پہ گیلے سے اٹھا کے اس کو خود گیلے پہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ازمائش کرنے میں جو حکمت ہے کیا, کہ بندہ راضی رہے. ایک جملہ یاد رکھیں, بندے کی کوئی نیکی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. بعض دفعہ نیکی کا کام کر کے اجر ملتا ہے اور بعض دفعہ اس کام سے پیچھے ہو کے اجر ملتا ہے. کبھی بولنا نیکی ہے تو کبھی چپ رہنا نیکی ہے. بعض دفعہ دین کا کام کرنے والوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, یہ تو میرا کام تھا یہ کوئی اور کرنے لگ گیا, کل تک تو یہ میں کرتا تھا اب کوئی اور کرنے لگ گیا. تو آپ اس وقت اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے کہ کام کر کے تو 20 غلطیاں تھیں, نہ کر کے آپ اپنے آپ کو کئی دوسری چیزوں سے محفوظ کر لیتے ہیں جو کہ اس صورت میں نہیں تھی. اور ایک اور آخری بات کرتی ہوں کہ جنت تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے صحیح مسلم میں 7308 نمبر کی, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خفت الجنت بالمکارح, جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے. سیلف کنٹرول, نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں کو ماننا جنت ہے, اور نفس کی ہر بات مان لینا جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آزمائشوں سے بچائے. ہماری تو آج کوئی آزمائش ہی نہیں ہے, کبھی کوئی بھی لگے نا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھ لیا کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی دوسرے کو نہیں ڈرایا گیا, یعنی تھریٹ کیا گیا, مجھے اتنا خوف میں مبتلا کیا گیا, مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی جتنی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی, حتیٰ کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا جسے کوئی جگر والا کھائے, ہاں مگر اتنی چیز جسے بلال کی بغل چھپا لیتی. اب بغل یعنی انڈر آرمز کتنی کوئی چیز رکھیں گے, کوئی 2 کھجور ہے. 30 دن 30 راتیں بھوک اور فاقہ کس کو, دنیا کے بہترین انسان کو, سردار دو عالم جس کو کہتے ہیں لوگ, اور اتنی باتیں لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں پتا. مشکلات سے کبھی نہیں گھبرانا, اگر 4 بال داڑھی کے دیکھ کر کوئی آپ کے چہرے کا مذاق اڑاتے اور آپ اس پہ ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ تھا یہ بالکل بیکار تھا, اور اس دعوے کی دلیل اپنے اعمال سے دینی پڑے گی. اب ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک آزمایا گیا. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب رکھا ہوا تھا, وقار تھا, شرف تھا, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ عام بندہ آپ کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اس قسم کا پریسٹیج دیا ہوا تھا کہ کوئی آپ کے اوپر جا کر اس طرح سے بدتمیزی کی کوشش نہیں کر سکتا تھا منہ پہ کہ جو کہ کوئی دوسرا کرتا. لیکن اس کے باوجود ڈھکے چھپے پیٹ پیچھے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایک ڈھال بھی بنا کے رکھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, مجبور تھے. ایک موقع پہ قریش ابو طالب کے پاس آتے ہیں, کہنے لگے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا ہمارے خداؤں کو بڑا برا بھلا کہتا ہے, اب آج آپ جہاں لفظ خدا پڑھیں نا وہاں بزرگ کر لیں, بس اتنا سا فرق ہے. مشرکین مکہ نے ان کے بت بنائے ہوئے تھے اپنے بزرگوں کے, آج کے لوگ ان کو بزرگ کہہ دیتے ہیں, بس اتنا سا فرق ہے. کہتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے, ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے, اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے, یا تو آپ اسے روکے یا پھر اس کے اور ہمارے بیچ میں سے ہٹ جائیں. اب ابو طالب کو آ کے دیکھیے تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی سائڈ لینا چھوڑ دیجئے, آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں, ہم اس سے نمٹ لیں گے, پر وہ کر رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجئے, آپ کی بات کون سی یہ مانتا ہے. لیکن ابو طالب جو تھے بڑے تحمل والے انسان تھے, ذرا سی نرمی سے بات کی اور معاملے کو رفع دفع کر دیا, واپس چلے گئے. اللہ کے نبی اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوششوں پہ جمے رہے. جب کچھ عرصہ اور گزر گیا اور قریش نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے, یہاں ایک نقطہ آپ سر عام دیکھتے جائیے, پورے مکی دور میں خاص طور پہ حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہوئے, وربل پرسیکیوشن, زبانی باتیں، ٹارچر، جسمانی، آگے آپ پڑھیں گے ہجرتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی اپنی دعوت، تبلیغ، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، درس وقت، اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں نا نہیں اب درس نہ چھوڑ دو، نہیں نہیں اب دین کی بات نہیں کرو، نہیں نہیں اب مسجدوں میں نہ جائیں، گھروں میں نماز پڑھیں، حالات بڑے خراب ہیں. اللہ کے نبی نے دین کا کام نہیں چھوڑا. اب جب یہ لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے دیکھتے اور اللہ کے نبی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، ہم سر پھوڑتے ہیں، یہ پھر اپنے کاموں میں، ان کا کام دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ہماری ساری کوششوں کے باوجود لوگ ہماری بات نہیں سن رہے. پھر ایک دفعہ ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ ہم میں عمر رسید ہیں، یعنی عمر میں بڑے ہیں اور شرف اور منزلت رکھتے ہیں. ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا. ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائے. بس آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقابل اتر آئیں گے. یعنی آپ دھمکی ابو طالب کو یہ دے رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کے ساتھ بھی دشمنی کریں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو. یعنی ایک بہت بڑی دھاندلی تھی. اب ابو طالب کو یہ بوجھ لگا. دیکھیں فیملی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے، خاندان اور کنبہ اس کا بھی بہت ہوتا ہے. ان کو لگا کہ یہ تو بات بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کو بلایا اور بات کی کہ بیٹا مجھ پہ رحم کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالو. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے چچا میں تھوڑی سی کمزوری آ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان میں، اچھے اچھے کام کرنے والوں کے بعد اب حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں اب سب ختم ہو جائے گا، چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں تمہاری کوششوں کا اور ایسے ہی بس تم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں دل کو جما بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ کے دین کو غالب کر دوں یا پھر میں اس راستے میں مارا جاؤں. یہ ہے کمٹمنٹ. لنبرہو کے الفاظ جو سورت کہف میں آپ پڑھیں گے، حضرت موسیٰ کی کمٹمنٹ تھی دین سیکھنے کے لیے اور یہاں آپ کو دکھ رہی ہے اللہ کے نبی کی دین کو پھیلانے کے لیے. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ حالات کچھ بھی ہوں، باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے، شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں یا بچے آپ کو حد سے بڑھا ہوا کہتے ہیں، کام نہیں چھوڑنا. وقتی طور پہ حالات کو، سچویشن کو ٹیکل کر لیں لیکن کام نہ چھوڑیے. اللہ کے نبی نے یہ باتیں اتنے درد سے کہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور آنسو کبھی جھوٹے بندے کے آنکھوں سے نہیں نکلتے. رو پڑے. یہ دیکھ کر ابو طالب کا دل نرم ہوا. کہنے لگے نہیں نہیں بیٹا، جو کرنا ہے کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا. محبت تو تھی نا، اور اللہ ان کے دل میں ڈالتا بھی ترحم، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہی رہے. قریش کو تو ظاہر ہے کہ غصہ ہی آ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، دس اینڈ دیٹ نہیں ہو رہا. تو آخر پھر انہوں نے ایک عجیب و غریب سوچ سوچی. عمارہ بن ولید ایک شخص تھا قریش کا، بڑا خوبصورت اور خوبصورت جیسے ینگ جوان لڑکا تھا اور سردار تھا. اس کو لے کر، یعنی آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر تھا یا ان سے چھوٹا تھا، ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے، اب ذرا غور سے سنیے گا، ان کی عقل مندی کہیں یا بیوقوفی، کہا ابو طالب آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اپنا بھتیجا دے دیں. ہاں آپ اس کو لے لیں، بیٹا بنا لیں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی دیت بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں بھتیجا دے دے جو آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے. اس نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، گھر گھر تو لڑائیاں ڈلوا دی اس نے اور عقل مندوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے، ہم اسے جا کے قتل کر دیں گے. یعنی جس بندے کو آپ سے لے کر ہم قتل کریں اس کے بدلے میں پہلے ہی آپ کو ایک بندہ دے رہے ہیں. ابو طالب کہنے لگے واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کر دوں. دیکھیے کہ عقل مندی تھی نا ان کی، کہ اس بات کے اوپر ڈرے نہیں، کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں سے آپ کو اب وہ پریشر دکھ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے سلسلے میں دوسرے لوگوں پہ تھا. یاد رکھیے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کریں کہ آخر ان کی مصیبت کیا تھی اتنی. تو جو مکہ والے لوگ تھے نا، خانہ کعبہ کے مجاور تھے یا کچھ بھی تھے، انہوں نے اپنے دین کو دکان بنایا ہوا تھا. دینداری دکانداری میں بدل چکی. بات بات پہ وہ چڑھاوے لیتے تھے، نذرانے وصول کرتے تھے، صدقے کے بکرے آتے تھے ان کے پاس. کسی کو برا خواب آ جائے تو مولوی صاحب کے گھر میں آ کے آپ کچھ دے کے جائیں، اور اگر کسی کا کوئی مر گیا جی گیا تو آپ نے مسجدوں میں آ کے یہ کچھ کرنا ہے. اس طرح کے جب حالات تھے تو ان کو فکر جو بڑی پڑی تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس محمد کی بات سچ ہو گئی اور اس کا پھیلایا ہوا دین عام ہو گیا، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. یہ تھا ان کا بڑا غم. آگے پڑھیں کہ مدینہ میں یہود کا بھی اصل مسئلہ دین نہیں تھا، ان کی بلا سے دین کے نام پہ کوئی کچھ کہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذات ان کی دنیا پہ پڑتی تھی، اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے تھے. اور آج بھی یاد رکھیے، جہاں دین کے نام پہ مخالفت دکھے گی نا، اندر کہیں نہ کہیں اس میں کچھ دنیا کا غم ہوگا. آج کے زمانے میں آپ چاہے یہی کہہ لیں کہ ہمارے ممبرز دوسری طرف چلے جائیں گے، ادروائز دوسروں کو کسی سے کوئی پرواہ بھی نہیں. کوئی لوگ مرتے ہیں مرے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، کسی کو پرواہ نہیں. سود کا سود چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. عورتیں بیٹیاں ان کی عزتیں ان کے حالات دیکھ لیجئے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جہاں ذرا کوئی دین کا کام ہونے لگے گا اور لوگ لیگ پولنگ کے نام پہ یوں کھینچیں گے کہ ہمارا بندہ ادھر چلا گیا، اس کا بندہ ادھر چلا گیا، پھر جھگڑے، پھر گھبراہٹ. تو یہ اس دور کے اندر حالات تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات کرتے تھے. ابھی تک تو انہوں نے ابو طالب ہی کو تھوڑا سا ایک اپنے لیے ٹول بنایا نا. کچھ کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئیں، دس درازیاں کچھ تھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، نہ دھمکیاں کام آئیں نہ سودے بازی کام آئی، تو اللہ کے نبی پر ہاتھ اٹھایا اور مسلمانوں پر جو سختیاں پہلے سے کر رہے تھے اس میں اور اضافہ کیا. منہ پر تو اللہ کے نبی کی بات نہیں کر سکتے تھے، اور عام لوگ بھی اللہ کے نبی کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کے اندر کچھ ایسی حرکتیں ہوئیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے بھی خیر نکالی. کچھ لوگ جو آپ کے گھر کے اندر تھے، جو آپ کو تکلیف دیتے تھے، ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الاسد حضلی، یہ گھریلو لوگ تھے، پڑوسی تھے. کرتے کیا، جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی، یعنی یوٹرس جس میں بچہ پلتا ہے، بکری کی، اس کو اٹھا کر اس پر پھینک دیتے. آپ کو پتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ جسم سے حصہ الگ اتار کے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے میں، وہاں سے اٹھا کے آپ سوچیں جو گندگی اور الائش ہوگی نا، وہ لا کے اللہ کے نبی کے اوپر پھینکتے تھے. اور کبھی آپ کی ہنڈیا چولہے پہ ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتے. آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی اس کے بدلے میں کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی سے اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے. یعنی صرف ان کو ان کی ہمسایہ گیری کا خیال دلایا کہ تم کیسے ہمسائے ہو، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. اسی طرح امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تانو تشنی کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا، یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے کہ وربل ٹارچر کرتا، آپ کے اوپر باتیں بناتا. اسی طرح اس کا بھائی عبی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اوت نامی گھوڑا ہے جس سے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، یعنی خوب اس کو کھلا پلا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں. بالآخر ایک دن آپ نے اس کو کہا، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا. نوٹ کر لیں، یہ واحد شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا. پوری زندگی میں آپ کی جتنی جنگیں ہوئیں، کچھ بھی ہوا، عبی بن خلف وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبی بن خلف ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور اس کو توڑ کر اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف پھونک دیا. سوچیے، آپ بیٹھے اور کوئی آ کے زور سے آپ کے اوپر ایک ہڈی مارے. ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. یہ بات اس کے دوست عبی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ نبی کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ پھر قرآن پاک کی کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ سورۃ فرقان میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 19 پارے کے شروع میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا. کہتے اس شخص کے بارے میں نازل ہوا تھا کہ اس نے اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے نبی کے چہرے پہ تھوکا تھا، تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی.